مر گئے سارے فسانے، کربلا زندہ رہی۔
مر گئے سارے فسانے، کربلا زندہ رہی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب قلوب العالمین، ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سیما بقیة اللہ فی الارضین۔ روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقانه الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم صدق اللہ العلی العظیم۔ بلند آواز سے درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ سلسلہ مجالس کیا، چھٹی مجلس ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کربلا اور تصور حیات عنوان قرار دیا، حیات کے موضوع کو لے کر چل رہے ہیں، کہ جو انشاءاللہ کسی حد تک اس ممبر کے صدقے اور امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے صدقے کچھ آپ لوگوں تک منتقل کرنے میں کامیاب ہوا ہوں گا۔ جب ہم لوگوں نے حیات کی تعریف کی، چونکہ آج ایک مومن نے، بہت اچھا سوال ہے، اور یقیناً مجھے بہرحال امید تھی کہ کچھ دوستوں کے، کچھ مومنین کے ذہن میں یہ سوال آیا بھی ہوگا۔ حیات کی جب ہم لوگوں نے تعریف کی تو آپ کی خدمت میں عرض کیا، بغیر کسی تمہید کے ذکر کرنا چاہوں گا، چونکہ ہمارے پاس دن ابھی کم ہیں، تو چاہوں گا کہ ان دنوں کے اندر ہم لوگ اس موضوع کو کسی ایسے مقام تک لے جائیں کہ جہاں پر ہم سب کے لیے مفید ہو سکے۔ حیات کی جب ہم لوگوں نے تعریف کی تو کہا کہ حیات سے مراد فعال دراکن، یعنی حیات ہر اس وجود کو حی کہا جائے گا، صاحب حیات کہا جائے گا، کہ جو فعلیت کو انجام دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ تمام جملوں کی طرف غور کریے گا، بہت سارے سوالوں کے جواب مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان جملوں کے اندر حل ہو جائیں گے۔ یعنی ہر وہ وجود کے جو فعلیت، فعل انجام دینے پر قدرت رکھتا ہے، یہ پہلی صفت ہوگی کسی بھی حیات دار وجود کی۔ انسان کی بات نہیں کر رہا، انسان کی بات نہیں کی، نباتات کی بات نہیں کی، جمادات کی بات نہیں کی، ذکر کی بات نہیں کی، ہوا کی بات نہیں کی، کسی شے کی بات نہیں کی، اس لیے وجود کی بات کی۔ حتیٰ پروردگار، ہر وہ وجود کہ جس میں تمام موجودات شامل ہیں، ہر وہ وجود کے جو کسی بھی فعلیت کو انجام دینے پر قدرت رکھتا ہے، اس کو پہلی صفت قرار دی ہم لوگوں نے حیات کی۔ دوسری صفت جو ہم لوگوں نے حیات کی قرار دی وہ یہ کہ وہ حس کرتا ہے، وہ دراک ہے۔ ایسے کہا فعال دراک، بار بار ہم لوگ اسی کی تکرار اس وجہ سے کریں تاکہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ دراکن یعنی جو حس کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ممکن ہے کہ کوئی وجود ہو لیکن حس مادی نہ رکھتا ہو، اس کے باوجود درک کرتے ہوئے فعلیت کو انجام دینے کی قدرت رکھتا ہو۔ بھائی ممکن ہے کہ کوئی وجود ہو کہ جو مادی طور پہ حس نہ کر سکتا ہو، مثال کے طور پہ ملائکہ ہیں، کہ آیا ملائکہ مادی طور پہ کسی بھی شے کو حس کرنے پر قادر ہیں؟ نہیں، چونکہ ان کا بدن مادی نہیں ہے۔ ہمارے پاس بدن مادی ہے، اس کو میں اس طریقے سے سمجھا سکتا ہوں کہ کیا آیا غم آپ کا بدن محسوس کرتا ہے یا نفس؟ غم ایک ایسا مفہوم ہے، خوشی ایک ایسا مفہوم ہے کہ جو آپ کا بدن محسوس نہیں کرتا، آپ کا نفس محسوس کرتا ہے۔ یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا ہاتھ غمگین ہے، میں کہہ سکتا ہوں میرا چہرہ غمگین ہے، نہیں کہہ سکتا۔ یعنی جو بھی ہمارے پاس بعض ایسی حواس ہیں کہ جس کو انسان مجردات کے ذریعے سے درک کرتا ہے، حس کرتا ہے، توجہ ہے آپ لوگوں، اس کو ایسے حس کرتا ہے، اس کو ایسے درک کرتا ہے، غم کو میرا نفس درک کر رہا ہے، میرا بدن درک نہیں کر رہا، چونکہ یہ غم صفت ہے، غم متعلق ہوا ہے کس کے، میرے نفس کے، میرے بدن کے نہیں۔ میں نے جب ذکر سید الشہداء کو انجام دیا، جب میں نے سید الشہداء کے اوپر گریا کیا، میری صورت نہیں بدلی، میری سیرت بدل گئی۔ حضرت جان کی صورت نہیں بدلی، خدا بند عالم نے نفس کو متعالی کر دیا۔ حضرت بلال رہے حبشی، صورت نہیں بدلی، لیکن خدا بند عالم نے اتنا مقام عطا کیا کہ مؤذن رسول۔ حضرت حاجرہ کی صورت نہیں بدلی، کہ حضرت حاجرہ کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں آئی ہیں، وہ بھی حبشہ کی تھیں، وہ بھی سیاہ پوست تھیں، وہ بھی افریقن تھیں، یعنی سیاہ تھیں، ان کی صورت نہیں بدلی، لیکن جیسے ہی خداوند عالم نے قبول کیا، اسماعیل عطا کر دیا، اور ایک ایسا اسماعیل عطا کر دیا کہ جو اپنے ننھے سے پاؤں سے، ایڑیوں سے چٹان کے اوپر ذرا سی چوٹ لگائے تو پروردگار زمزم کو جاری کرتے، قیامت تک کے لیے حیات، قیامت تک کے لیے، یعنی ایک ایسی سبیل شفا کہ جس کو ایڑی رگڑنے سے خداوند عالم نے جاری کیا ہو۔ ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد۔ بس ہم لوگ یہاں تک پہنچے کہ یہ جو درہ کن ہے، یہ ممکن ہے کہ یہ میں اپنی مادی حواس کے ذریعے سے حس نہ کروں۔ بس ہمارے لیے حیات کا مفہوم یہاں تک واضح ہو گیا کہ ہم نے کہا فعال درہ کن، یعنی ہر وہ کہ جو قدرت رکھتا ہو، ہر وہ کہ جو حس کرتا ہو۔ خداوند عالم کی نسبت ہم نے کیا کہا؟ خداوند عالم کی نسبت کہا کہ پروردگار دو صفات کے ذریعے، ایک قدرت کے ذریعے اور دوسرا علم کے ذریعے، خداوند عالم قادر ہے ہر فعل کو انجام دینے پر، اور دوسری طرف خداوند عالم علم رکھتا ہے کہ کسی کی احتیاج کیا ہے، یعنی اس محتاج، اس احتیاج کو، اس حاجت کو درک کرتے ہوئے اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ بس خداوند عالم فعال دراکن حی ہے، ایک ایسا حی ہے کہ لا یموت، کے جس کے لیے موت نہیں ہے۔ یہاں تک ہم لوگ پہنچ گئے، پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ توجہ سے سنیے گا، آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہا ہوں جس کی وجہ سے یہ مقدمہ سارا دوبارہ سے بنا ہے۔ دوسرا، ہم لوگوں نے کہا کہ پروردگار نے انسان کو حیات طیبہ کے لیے خلق کیا ہے۔ حیات کی ہم نے بہت ساری اقسام کی ہیں، یعنی حیات کی مادیوں کے نزدیک اقسام کی کہ حیات حیوانی ہے، نباتی ہے، انسانی ہے۔ قرآن میں اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس اقسام ہیں حیات کی، اس میں حیات ملکوتی ہے، یعنی جو مجردات کی، حیات برزخی ہے، حیات اخروی ہے، حیات پروردگار ہے۔ یہ چار حیات کے جو خداوند عالم نے قرآن میں جن اقسام کا ذکر کیا، کہ آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کی بہرحال توفیق ہوئی۔ انسان کو کہ جو ہم سے متعلق ہے، اس پہ بات کریں، انسان کو خداوند عالم نے حیات طیبہ کے لیے خلق کیا ہے، یعنی انسان کا مقصد حیات حیات طیبہ تک پہنچنا ہے۔ اب حیات طیبہ کے لیے ہم نے دو صفات قرار دی، ایک صفت یہ کہی کہ حیات طیبہ میں جیسے ہی انسان داخل ہوتا ہے تو پہلی چیز خلود ہے، پروردگار اس کو ہمیشگی عطا کر دیتا ہے۔ دوسری چیز، ہر اس معنی کا دور ہونا ہے کہ جو اس خلود کو ختم کر دے، مثلا موت نہیں ہے حیات طیبہ میں، حیات طیبہ میں موت نہیں ہے، حیات طیبہ میں خلود ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو موت آ جائے۔ اس کی دلیل آپ کی خدمت پہ کیا عرض کی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ جس نے موت و حیات کو خلق کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ جب انسان اپنی آزمائش کو خداوند عالم کے نزدیک دے چکا، اس کے بعد موت کا تصور ہی ختم، ایکم احسن عملا جیسے ہی کہہ دیا، اب اس کے بعد موت کیسی، ابھی موت نہیں ہے، ابھی خداوند عالم اس کو موت عطا نہیں کرتا۔ سوال اب آئیے، وہ کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ اگر اس خلود کے معنی کو دیکھا جائے تو فرعون کو بھی خلود ہے، یعنی اگر آپ ذکر لے رہے ہیں، خلود سے مراد ایسا ہی ہے، اگر آپ ذکر لے رہے ہیں یا اس کا بدن لے رہے ہیں تو وہ تو فرعون کے پاس بھی ہے, اس کا مطلب ہے خلود تو اس کو بھی مل گیا. قارون کا ذکر بھی ہے, نمرود کا ذکر بھی ہے, شداد کا ذکر بھی ہے, یزید کا ذکر بھی ہے, ایسا ہے کہ نہیں؟ یعنی سوال, بہرحال ایک مومن کے ذہن میں سوال آیا کہ خلود تو ان کے پاس بھی ہے, یعنی خلود سے کیا مراد؟ چونکہ ہم نے جب خلود کی مثال دی تو آپ کو ذکر سے مثال دی کہ ذکر ابھی تک جاری ہے, اس کا مطلب ہے خلود ہے. ابھی جب خلود ہے تو خلود تو نمرود کے پاس بھی, اس کا بھی ذکر. اگر فرعون کو دیکھے تو اس کا تو بدن بھی موجود ہے, یعنی اس کے پاس بھی خلود ہے. اگر ذکر کو دیکھا جائے تو فرعون کا بھی ذکر اس وقت موجود ہے, شداد کا بھی ذکر موجود ہے. یہاں پر ایک جملے کے ذریعے سے جواب دے کر آپ بات کو آگے بڑھاؤں گا. ہم نے جب حیات کی تعریف کی ہے, اگر انسان اس کی طرف توجہ کرے تو حیات ہے فعال دراکن, یعنی وہ کہ جو اپنی قدرت سے کوئی فعل کو انجام دے سکتا ہو. فرعون نمائندہ تھا شیطان کا, یزید نمائندہ تھا شیطان کا, شداد نمائندہ تھا شیطان کا, نمرود نمائندہ تھا شیطان کا, ابراہیم علیہ السلام نمائندے ہیں رحمان کے, باقی جتنے بھی ہیں وہ نمائندے ہیں رحمان کے. اگر ہم لوگ آج فرعون کا ذکر بھی کرتے ہیں, اگر فرعون کا ذکر بھی کیا جاتا ہے تو فعال نہیں ہے, یعنی اس کا ذکر کرنا میرے نفس میں کسی بھی قسم کے وسوسے کو ایجاد نہیں کرتا. جبکہ اگر میں حبیب ابن مظاہر کا ذکر کرتا ہوں تو خدا میری بنجر زمین کو آباد کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اگر میری مردہ ضمیر کو حبیب ابن مظاہر کے ذکر نے دوبارہ سے حیات عطا کی ہے تو ایسی فعلیت انجام دی ہے کہ جو خداوند عالم نے ان کے ذکر میں رکھی ہے, یعنی ان کے ذکر میں پروردگار نے اتنی قدرت رکھ دی ہے کہ جیسے جیسے ذکر ہوتا چلا جاتا ہے انسان اہل بیت کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. درود پڑے محمد و آل محمد پہ. توجہ کی آپ لوگوں نے, یعنی یہ جو فعلیت ہے اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, ایک دفعہ پھر بھی درود پڑے محمد و آل محمد. ایک شخص آیا آیت اللہ خنساری کے پاس. آیت اللہ خنساری تہران میں بہت بڑی مرجعیت, بہت پاکیزہ شخصیت, بہت معروف شخصیت, بہت زاہد شخصیت, بہت فقیح شخصیت, بہت عالم شخصیت, بہت عالم باعمل. باقیوں کے ساتھ تو ممکن ہے کہ ویسے لگا دیتے ہوں اشتہار کے اندر, لیکن وہ اصل میں عالم باعمل, ایک ایسا انسان. ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر ایک دفعہ درود پڑے محمد والے محمد پہ. اس کو ہٹا دیجیے, اس کو ادھر کر دیں, ہاں اس کا منہ اس طرف کر دیجیے. ایک دفعہ پھر بھی درود پڑے محمد والے محمد, صحیح. آیت اللہ خنساری کے پاس ایک شخص گیا اور جا کے کہتا ہے آیت اللہ خنساری مجھے آپ کوئی عمل بتائیے, میرا جو بھائی ہے وہ شراب خور ہے, وہ نماز نہیں پڑھتا, ہر قسم کے گناہ انجام دیتا ہے, خداوند عالم کی عبادت انجام نہیں دیتا, تو آپ کوئی عمل بتائیے, کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میں اس کو جا کے بتاؤں تو وہ عبادت کرنے لگے پروردگار کی, خداوند عالم کی طرف واپس لوٹ آئے. یا پھر اس طرح سے ہے کہ میں اس بھائی کو کسی طرح سے بہلا کے پھسلا کے آپ کے پاس لے آتا ہوں, اور آپ کے پاس لانے کے نتیجے میں آپ اس کو نصیحت کریں, آپ عالم باعمل ہیں, یقیناً آپ کی زبان کے اندر ایک اثر ہے, جب آپ اسے بات کریں گے مؤثر ہوگا اور اثر کے نتیجے میں وہ دوبارہ سے خداوند عالم کی طرف راغب ہو جائے گا. میں اس کو لے کر آتا ہوں, آپ اس کو ایک نصیحت کریں. آیت اللہ خنساری نے جب ساری صفات اس کی سن لی کہ اس کا بھائی ہے کیسا, اس کی صفات کیسی ہیں, تو کہا کہ اس کو کوئی بھی نصیحت کا فائدہ نہیں ہے, جیسے تم صفات بتا رہے ہو, جیسے اس کی عادات بتا رہے ہو, اگر میرے پاس اس کو لے بھی آؤ گے تو میری نصیحت کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونے والا. اس نے سوچ لیا ہے اس نے جو کرنا ہے, اس نے خداوند عالم کی عبادت کو ترک کر دیا ہے, اس نے خداوند عالم کی قرآن کی تلاوت کو ترک کر دیا ہے, وہ خداوند عالم کی معصیت کو بجا لاتا ہے, بس ابھی میری بھی کوئی نصیحت اس کے اوپر اثر کرنے والی نہیں ہے, تو اس کو میرے پاس لانے کا تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا, وہ جیسے ہی وہ مایوس ہو کر, اس کا دوسرا بھائی جو بھی آیا ہوا تھا اپنے بھائی کی بات کرنے کے لیے کہ بھائی آپ, میں اس کو لے کر آتا ہوں, آپ اس کو نصیحت کریں, جیسے وہ وہاں سے اٹھنے لگا تو آیت اللہ خنساری نے کہا کہ اچھا ایک طریقہ ہے, ایک طریقہ ہے, اگر اس طریقے کو تم اپنا لو اور وہ طریقہ اگر جواب دیتا ہے, یعنی اگر وہ طریقہ رسپانس دیتا ہے तो फिर उसको मेरे पास ले आओ, फिर मैं उसको नसीहत करूंगा तो शायद असर हो जाए, शायद असर हो जाए। तो वो दोबारा से बैठ गया आयतुल्लाह अंसारी के पास और बैठ के कहता है कि अच्छा मौलाना बताइए, आयतुल्लाह है, आयतुल्लाह मर्जे हैं, आलिम बाहमल जाहिर आरिफ। तो जब दोबारा उनके पास बैठ गया तो कहा कि एक काम करो कि उसको किसी तरीके से करबला इमाम हुसैन के हरम में दाखिल कर दो और कुछ ना करो, उसको किसी तरह से करबला ले जाओ और करबला ले जाके हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में दाखिल कर दो। देखो अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में दाखिल होने के बाद उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि उसमें अभी रमक बाकी है। अगर हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में दाखिल होने के बावजूद उसकी आंखों से आंसू जारी नहीं होते तो इसका मतलब है कि उसको किसी के पास भी लेकर जाने की जरूरत नहीं है, अभी वो मुर्दा हो चुका है, मैयत हो चुका है, यानी देखने में जिंदा है लेकिन मैयत हो चुका। वो शख्स वहां से उठा, वहां से गया, अपने भाई को बहुत ज्यादा उसने मनाया, मनाने के बाद कहा कि मैं तुम्हें लेके चलता हूं एक जगह पे, बताया नहीं कहां पर, बता देता तो शायद मानता ना, खुद से जिक्र कर रहा है, वो खुद से नकल कर रहा है अपनी इस किस्से को। तो वो गया, खैर उसने अपने भाई को कहा कि सफर पे चलते हैं, यहां तक कि वो करबला पहुंच गए। जब करबला पहुंचे तो उसने अपने भाई से कहा कि यहां पर लेकर आना था, मुझे यहां क्यों लेकर आए, जबकि तुम्हें कहता हूं कि मैं इन तमाम चीजों से बेजार हूं, मुझे इन तमाम चीजों की जरूरत नहीं है, मुझे इस हिदायत की जरूरत नहीं है, मैं अपनी जिंदगी में राजी हूं, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं, मैं तुम्हें कह रहा था क्यों मुझे यहां पर करबला ले आयो। कहते कुछ नहीं, सिर्फ हम लोग हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अंदर दाखिल होंगे और दाखिल होकर वापस आ जाएंगे, फिर अगर तुम कहोगे तो यहां रुकेंगे, कहोगे तो वापस चले जाएंगे। वो कहता है, कहते मैंने अपने भाई को साथ लिया, अपने भाई का हाथ पकड़ा और कहते जब हम लोग हरम की तरफ जा रहे थे तब भी वो हरम की तरफ मुतवज्जा नहीं था, बाजार की तरफ देख रहा था, दुकानों की तरफ देख रहा था, जिस तरह से वो तवज्जो करना ही नहीं चाह रहा कि वो आया कहां पर, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जा रहा है, असलन इसकी तरफ तवज्जो करना ही नहीं चाह रहा था। कहते हैं कि जैसे मैंने उसका हाथ पकड़ा कि किसी तरह से इसको हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अंदर दाखिल कर दिया जाए, अभी जैसे वो हरम में दाखिल हुआ है, मैंने देखा कि जब दरवाजे से दाखिल हुआ तो उसकी आंखों से आंसू जारी नहीं हुए, उसने गिरिया नहीं किया। कहते जब उसने गिरिया नहीं किया, यहां तक के मैंने सोचा कि इसको जरीन तक ले जाए, मैं खुद भी ज्यारत कर लूं, इसने तो गिरिया नहीं किया है, मुझे तो आयतुल्लाह अंसारी ने कहा कि भैया अगर ये गिरिया करेगा तो इसका मतलब है कि इसके अंदर अभी करंट बाकी है, इसके अंदर अभी रमक बाकी है कि मुमकिन है इसके ऊपर किसी की नसीहत असर कर जाए। कहते हैं मैं उस दरवाजे से दाखिल हुआ, देखा कि उसने गिरिया नहीं किया, यहां तक कि जैसे ही वो जो जरी वाला दरवाजा है कि जहां पर इमाम अली मकाम की सईद शहदा की जरी है, कहते हैं कि जैसे ही उस दरवाजे से दाखिल होने लगा है तो ऊंचा ऊंचा बुलंद रोने लगा, बुलंद गिरिया करने लगा। कहते हैं इस तरह से कि जिस तरह से सब कुछ उसका बह गया, सैयद शहदा की जरी के पास जाके बुलंद बुलंद गिरिया करने लगा। कहते जब बुलंद बुलंद गिरिया करने लगा तो मैंने सोचा कि भी वापस जाता हूं और वापस जाकर आयतुल्लाह अंसारी से कहता हूं कि इसमें भी रमक बाकी है, इसमें भी हयात बाकी है कि जो हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से है, इसमें भी कोई रमक बाकी है। कहते मैं जब वहां से वापस आया तो कुछ अरसा वहां पर नहीं जा सका, मैं आयतुल्लाह अंसारी के पास कुछ अरसे के बाद गया। ये बात है जब 8 साल जंग हुई, ईरान इराक वॉर, जब 8 साल दिफाए मुकद्दस यानी इनकलाब के बाद की बात। तो वो कहते हैं जब जैसे ही मैं आयतुल्लाह अंसारी के पास गया और जाकर उनसे सवाल, उन्होंने मेरे से सवाल किया कि हाँ बताओ तुम्हारे भाई की भी क्या हालत है, तुम्हारा भाई अभी कैसा है। तो कहते हैं कि जैसे उसने मेरा सवाल किया तो मैंने आगे से जवाब दिया कि हाँ जब हम लोग हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में दाखिल हुए तो जब दरवाजे से दाखिल हुए तब उसने गिरिया नहीं किया, लेकिन जैसे ही जरी वाले दरवाजे के करीब गए हैं तो उसने जारों के तार रोना शुरू किया है, जारों के तार रोना शुरू किया। तो आगे से आयतुल्लाह अंसारी ने उसको कहा कि अच्छा इसका मतलब यह है कि अगर मैं उसको कुछ नसीहत करूं तो शायद उसके ऊपर असर कर दे, तुम अपने भाई को जाओ और मेरे पास ले आओ ताकि मैं उसको कोई नसीहत कर सकूं। वो उसका दूसरा भाई रोने लग पड़ा और रोते हुए कहता है कि वो अब इस दुनिया में जाहिरी तौर पे नहीं है। आयतुल्लाह अंसारी कहते हैं क्या मतलब यहां पर नहीं है, क्या मतलब इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। कहते हैं कि हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में दाखिल होने के बाद उसकी हयात इस तरह से तब्दील हुई है कि खुदावंद आलम ने उसको शहादत के लिए इंतखाब कर लिया। کس طرح سے ایک انسان حیات طیبہ کے اندر داخل ہو رہا ہے. اگر آپ ان کا ذکر کرتے چلے جاتے ہیں تو یقیناً خداوند عالم نے ان کے ذکر کو فعال بھی بنایا ہے، دراک بھی بنایا ہے. یعنی اس ذکر کے اندر خداوند عالم نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ جیسے جیسے یہ ذکر ہوتا چلا جاتا ہے، مردہ ضمیروں کو خداوند عالم زندہ کرتا چلا جاتا ہے. اللہ کی خدمت میں وہ آیات بھی ذکر کی کہ پروردگار نے جب انسان کو کہا، قرآن کے اندر کہا نا کہ ہم نے ہر شے کو پانی کے ذریعے سے حیات دی ہے، تو امیر المومنین سے کسی نے سوال کیا کہ یہ پانی سے کیا مراد ہے؟ کہا اس پانی سے کوئی مراد نہیں ہے، ہماری محبت ہے. خداوند عالم نے ہماری ولایت سے اس پوری کائنات کو حیات عطا کی ہے. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اگر اس دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا ضمیر ہے کہ جو حیات طیبہ میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کے ذکر سے حد عقل متمسک ہوتا چلا جائے، پروردگار اس کو حیات طیبہ میں داخل کرتا چلا جائے. ایک دفعہ ضرور پڑھیں، ابھی سمجھ آیا کہ یہ حیات طیبہ یہ ہے کیسی، یعنی حیات طیبہ میں خلود کیسے ہے، ہمیشگی کیسے ہے، یعنی کس طرح سے یہ مؤثر ہوتی چلی جاتی. جتنی بھی دوسری حیات، یعنی ہمارے پاس یا حیات طیبہ ہے یا ہمارے پاس حیات خبیثہ ہے، حیات طیبہ وہ ہے کہ جو قیامت تک کے لیے قدرت رکھتی ہے، درک کرتی ہے کہ کس دل کو میری ضرورت ہے، خداوند عالم ہوا چلا کے بادل وہاں پر پہنچا دیتا ہے. جیسے جیسے بادل وہاں پر برستا چلا جاتا ہے، وہ مردہ ضمیر دوبارہ سے زندہ ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس میں خداوند عالم ایسی فصلوں کو اگا دیتا ہے کہ جو امام کے نام پر کٹ مرنے کے لیے بھی تیار ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انسان یہاں پر جو جمع ہوا ہے، اس کے پیچھے دعا ہے، اس کے پیچھے حضرت زہرا کی دعا ہے کہ وہ پھر بھی درود پڑے محمد والے محمد. حیات طیبہ آپ کے نفس کی صفت ہے، نفس کے لیے ابھی عرض کیا، بدن کے لیے نہیں ہے. یعنی یہ بدن کے ساتھ متعلق نہیں ہوتی، نہ کسی رنگ نسل کے ساتھ متعلق ہوتی، نہ کسی صاحب زبان کے ساتھ ہوتی ہے، نہ ہی کسی صاحب منطقہ کے ساتھ ہوتی ہے. یہ حیات طیبہ جس کے ساتھ بھی متعلق ہوتی ہے وہی اس کی کربلا ہوتی ہے. جہاں پر بھی حیات طیبہ کسی کے ساتھ بھی متعلق ہوتی چلی جائے، وہی اس کے لیے راستہ بنتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ مولا تک چلا جائے. بس یہ صفت حیات، یعنی یہ صفت نفس، خداوند عالم نے انسان کو اس حیات طیبہ کے لیے خلق کیا ہے. توجہ سے سنیے گا، ابھی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اس حیات طیبہ کے لیے خلق کیا ہے پروردگار نے. اگر کوئی اس حیات طیبہ کے انتخاب میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقصد حیات تک پہنچ گیا. اگر کوئی اس حیات طیبہ کے انتخاب میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقصد حیات تک پہنچ نہیں سکا، وہ نہیں پہنچ سکا. یعنی ہمارے پاس بیچ کا راستہ ہے، یا وہ پہنچ سکا یا وہ نہیں پہنچ سکا. اگر اس نے کوشش کی ہے تو ہاں اہل بیت علیہ السلام شفاعت کریں گے اور اس کو پہنچا دیں گے، مایوسی تو نہیں ہے، لیکن وہ کوشش کے اندر گیا ہے اس دنیا سے. یعنی وہ محنت کرتا رہا، کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح سے حیات طیبہ کا انتخاب کر لے. حیات طیبہ صفت ہے ہمارے نفس کی، اور نفس ایسی شے ہے، ایسا وجود ہے کہ جس میں مسلسل تغیر ہے. توجہ سے سنے گا، ایک اہم نقطہ آپ لوگوں کے آج گوش گزار کروں. ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑے محمد والے محمد. نیت کر کے آیا ہوں کہ صرف آج تک آپ لوگوں کے سامنے اصطلاحوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اس دفعہ اس کے بعد کوئی اصطلاح استعمال نہیں کروں گا انشاءاللہ. آج تک کے لیے کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ کس طرح سے یہ تغیر واقع ہوتا ہے، کس طرح سے یہ تغیر واقع ہو رہا ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، یعنی اپنے روایت ہے ان سے خطبہ نقل کیا سید رضی نے نہج البلاغہ میں، فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان کے لیے چند نفس ہیں. توجہ سے سنیے گا، چند نفس ہیں. کہا مولا کون کون سے ہیں؟ کہا انسان کے لیے نفس نباتی بھی ہے، ہم نے الگ کی تھی اس کو، لیکن مولا کہہ رہے ہیں انسان کے لیے، انسان کے لیے نفس حیوانی، انسان کے لیے نفس انسانی ہے، انسان کے لیے نفس لاہوتی ہے. کہا مولا یہ کیا بات ہوئی، یہ کون سا نفس ہے؟ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان، توجہ سے سنیے گا، یعنی تفسیر علماء کی ہے، امام علیہ السلام نے بیان کیا، جب ایک انسان صرف اور صرف اپنی رشد کے بارے میں سوچے، یعنی وہ چھوٹا ہے، وہ رشد کے بارے میں سوچے کہ اگر میرا بیٹا یہ غذا کھائے گا تو اس کا بدن طاقتور ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کے علاوہ اگر کچھ اور نہیں سوچ پا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو نفس ہے وہ نہ نفس حیوانی ہے، نہ نفس انسانی ہے، نہ نفس لاہوتی ہے، بلکہ نفس نباتی ہے. وہ صرف اپنے رشد کے بارے میں سوچ رہا ہے، وہ صرف اپنی ترقی کے بارے میں سوچ رہا ہے. کہ جس طرح سے ایک پودا ہے، ایک پودا جب اس کو پانی دیا جاتا ہے تو کبھی بھی اپنے حصے کا پانی ساتھ والے پودے کو نہیں دیتا، صرف اپنے لیے جو غذا اس کو چاہیے ہے وہ فوراً زمین سے کھینچ لیتا ہے. اسی وجہ سے آپ غور کریے کہ جو گھنے درخت ہوتے ہیں نا، اس کے نیچے کوئی پھل پھول والے درخت نہیں اگ پاتے ہیں، پودے نہیں اگ پاتے. کیوں؟ چونکہ روشنی اس نے اپنے لیے رکھی ہے، سورج کی روشنی اپنے لیے. جب پانی دیا جاتا ہے تو جتنا اس کو پانی چاہیے ہے، اس کی پرواہ کیے بغیر کہ ساتھ والے پودے کو چاہیے ہے یا نہیں چاہیے ہے، وہ سارے کا سارا اپنے رشد کی خاطر سارے کا سارا پانی چوس جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ موجود پودا مردہ ہو جاتا. اگر ایک انسان ایسا ہے کہ جو صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے اور کسی اور دوسرے کے بارے میں نہیں سوچتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا نفس ترقی نہیں کیا اور وہ مرتبہ نبات پر ہے اور نفس نباتی کا حامل. اگر ایک انسان صرف اپنا پیٹ بھرنے کا سوچتا ہے اور کسی دوسرے کو اگر نقصان بھی پہنچاتا ہو تو دریغ نہ کرے، صرف اپنے لیے سوچ رہا ہے کہ میرا شکم سیر ہونا چاہیے ہے، لیکن حس رکھتا ہو، حس رکھتا ہو، حس سے مادی رکھتا ہو، تو کہیں گے کہ ہاں اس کے نفس نے ترقی کی ہے اور یہ نفس حیوانی بن گیا ہے. اگر ایک انسان کے نفس میں ایسا تغیر پیدا ہو کہ جس میں وہ عقل کے ذریعے سے فائدے اور نقصان کو سوچتے ہوئے عمل کرنا شروع کر دے، حجت باطنی کے ذریعے، توجہ ہے آپ لوگوں کی، توجہ، یعنی حجت باطنی کے ذریعے سے وہ عقل کے ذریعے سوچے کہ کس چیز میں میرا نفع ہے اور کس چیز میں میرا نقصان ہے، اس کے مطابق اگر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ نفس ایسا ہے کہ جو نفس انسانی ہے. اگر ایک نفس ایسا ہے کہ جو اپنی ذات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے خدا کی راہ میں باقی تمام معاشرے کے انسان کو حیات عطا کرنے لگتا ہے، اس کو یا نفس لاہوتی کہتے ہیں یا نفس مطمئنہ کہتے ہیں. یہ وہ نفس ہے کہ جو نفس مطمئنہ ہے. خداوند عالم سورہ فجر میں جس نفس کی بات کر رہا ہے، وہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس لیے نکلے ہوں کہ مجھے شہادت مل جائے، ایسا نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اگر مجھے خداوند عالم کے دین کو زندہ کرنے میں اپنا خون بھی بہانا پڑے تو میں دریغ نہیں کروں گا. یعنی احیاء ہے، جہاں پر اگر کوئی بھی وجود اس مرتبے پر پہنچتا ہے کہ احیاء کرنے لگتا ہے، زندہ کرنے لگتا ہے، اسی انسان کا نفس اتنی ترقی کرتا ہے کہ پروردگار قرآن میں اس کو نفس مطمئنہ کہتا ہے. جب نفس مطمئنہ کہا تو کہا کہ اب ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ابھی اپنے پروردگار کی طرف واپس لوٹاؤ اس حالت میں کہ پروردگار آپ سے راضی ہے اور خدا چاہتا ہے کہ آپ بھی اپنی خدا کی عطا سے راضی ہو جائے. کتنا خداوند عالم نے درجہ عطا کیا، کتنا خداوند عالم نے مرتبہ عطا کیا. اب یہاں پر اس ذکر کو ابھی آپ غور کریے گا، جتنے بھی نفس مطمئنہ قرار دیے گئے اس کائنات میں، کسی کا بھی ذکر اٹھا کر کرتے چلے جائیں, انسان کے مردہ ضمیروں کو زندہ کرنے کی طاقت خداوند عالم نے اس کو عطا کر دی. وہ آپ کو حضرت عمار کی شکل میں سفین میں دکھائی دیں, یا آپ کو میسم کی شکل میں کوفہ کے بازار میں دکھائی دیں, یا آپ کو مسلم ابن اوسجا جیسا کربلا میں دکھائی دیں, جتنے نفوس نفس مطمئنہ کے ساتھ آ کر منسلک ہوئے ہیں, خداوند عالم نے جیسے ہی ان کی حیات کو حیات طیبہ بنایا ہے, اتنا اثر ڈال دیا کہ ذکر کرتے چلے جائیں, حیات لیتے چلے جائیں. درود پڑے محمد والے محمد پر. آپ غور کریے کہ کیوں بھئی, کیوں اس طرح سے قرآن کے اندر آیا ہو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اگر ملائکہ بھی اپنی حیات کا بندوبست کرنا چاہتے ہیں تو درود پڑھتے چلے جائیں, میں حیات دیتا چلا جاؤں. کہا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, صلوا علیہ, اس پہ درود بھیجو. جہاں پر خداوند عالم اپنی بات کر رہا ہے وہاں پر صرف درود ہے, جہاں پر ایمان والوں کی بات کرتا ہے صلوا علیہ, ان پر درود بھیجو. وسلموا تسلیما, جتنا اس در علم پر جھکتے چلے جاؤ گے خدا اتنا بلند کرتا چلا جائے گا. وسلموا تسلیما, جتنا تسلیم ہوتے چلے جاؤ گے, جتنا جھکتے چلے جاؤ گے خدا خون میں خوشبو ڈالتا چلا جائے گا. جتنا جھکتے چلے جاؤ گے, تم کہاں سے ہجرت کرتے ہوئے اصفہان سے آؤ گے, اصفہان سے رسول خدا ایسا نہیں ہے کہ تمہارا انتظار کہیں اور کر رہے ہوں, تمہیں لینے کے لیے خود پہنچ جائیں گے. مت کہو سلیمان فارسی, کو سلیمان محمدی. خدا بند عالم کتنا درجہ عطا کر دے. جیسے جیسے آگے بڑھتے چلے گئے کہا کہ اچھا اب محمدی پہ بھی لوگ اس طرح سے پریشان ہیں, کہو منا اہل البیت, یہ کوئی اور نہیں ہے, ہم اہل بیت میں سے ہیں. درود پڑے محمد والے محمد پر. توجہ کیا آپ لوگوں نے. ایک اور نقطہ عرض کروں گا, وقت کم ہے, چاہوں گا کہ جلدی, اگر آج کچھ وقت زیادہ بھی ہو جائے تو معاف کریے گا, چونکہ ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہے, چاہیں گے کہ تھوڑے وقت کے اندر اپنے موضوع کو کسی جگہ تک پہنچا دیں انشاءاللہ. درود پڑے محمد والے محمد پر. سوال یہ ہے کہ اب یہ جو تغیر نفسی پیدا ہو رہا ہے, توجہ ہے آپ لوگوں, یہ جو تغیر نفسی پیدا ہو رہا ہے, یہاں پر خداوند عالم اس تغیر کے نتیجے میں, یعنی تغیر کیسے پیدا ہوتا ہے, جیسے جیسے پروردگار جزا دیتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے نفس متغیر ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی انسان کو, توجہ سے جملہ سنیے گا, اس کے اوپر ہمارا اگلا نقطہ متوقف ہے, انسان کو کچھ ایسا کرنا ہے کہ جس کے نتیجے میں خداوند عالم انسان کو جزا دے. کہا کہ حی یعنی فعال دراک, مجھے خداوند عالم کی دی ہوئی قدرت سے کچھ ایسا کرنا ہے کہ جس کے نتیجے میں کوئی ایسا عمل انجام دیا جائے کہ جس عمل پر خداوند عالم نے جزا لکھی ہو. خداوند عالم نے کیا آیا صفحہ عذاب پر آنے کی جزا لکھی, خداوند عالم نے ذکر سید و شہداء کرنے کی جزا لکھی, بہت جزا لکھی. من بکا ابکا و جبا کا وجبت لہ الجنہ, معصوم فرماتے ہیں کہ اس کی اتنی جزا ہے کہ صرف سید الشہداء پہ کوئی روئے رلائے یا رونے جیسی صورت بنائے تباہ کا, اس کی جزا خداوند عالم کا ذکر کرتا ہے. وجبت لہ الجنہ, خداوند عالم جنت پر اس کو واجب کر دیتا, اس کے لیے جنت ہے. اب بات یہ ہے کہ میں کس طرح سے کوئی ایک عمل انجام دوں کہ جس کے نتیجے میں خداوند عالم یہ مجھے جزا بھی دے دے. دیکھیں مسئلے حل ہونے چاہیے نا ممبر سے. میں کیسے کوئی عمل انجام دوں کہ جس کے نتیجے میں پروردگار مجھے جزا بھی دے. بھائی میں ممکن ہے کہ بہت سارے اعمال انجام دیتا ہوں لیکن مجھے جزا ہی نہ ملے. حبت الاعمال, نماز پڑھی خدا منہ پہ دے مارے گا نمازیں کہ جاؤ مجھے تمہاری نمازیں نہیں چاہیے, میرے لیے نماز پڑھتے رہے ہو. آیت اللہ جوادی کا جملہ میں سن رہا تھا ان کی تفسیر کے درس میں, سورہ حم کی جب تفسیر وہ بیان کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں کہ وہ نماز کے جس کے نماز کے پڑھنے کے بعد انسان کہے کہ اس نماز میں بہت سرور آیا ہے, ممکن ہے کہ قیامت والے دن خداوند عالم یہ بھی منہ دے مارے. ہاں کیوں, آیت اللہ جوادی خود سے ذکر کرتا ہے، آیت اللہ جوادی ہم نے خود سے ذکر کرتا ہے، کہتے ہیں اس وجہ سے کہ جب اس نے نماز پڑھی ہے تو اس نے کہا کہ میرے نفس کو بہت سرور آیا. خداوند عالم قیامت والے دن کہے گا کہ تم نے اپنے نفس کے سرور کے لیے نماز پڑھی تھی، اگر میرے لیے پڑھی ہوتی تو جزا دیتا. بھائی تم نے تو اپنے نفس کے سرور کے لیے پڑھی، تم نے تو میرے لیے نہیں پڑھی، اگر میرے لیے پڑھی ہوتی تب میں تمہیں جزا دیتا. بس یہ جو میں تمہیں جزا دوں گا، اس کا مطلب ہے جزا اس چیز کے اوپر ہے، توجہ سے سنیے، جزا اس شے پر ہے، وہ عمل ہے کہ جو خدا کے لیے انجام دیا گیا ہو. اب آپ آئیے اسی حیات کے تصور کو کربلا پر تطبیق دیجئے کہ خداوند عالم کو ان 72 شہداء پر، ان کے اعمال پہ کتنا یقین تھا کہ زمین کو سمیٹتے ہوئے ان 72 کو کربلا میں حسین کے ساتھ جمع کر دیا. یہ جہاں پر بھی تھے، یہ جس جگہ پر بھی تھے، خداوند عالم نے ان کی جنگ جوئی نہیں دیکھی، خداوند عالم نے ان کی جوانیاں نہیں دیکھی، خداوند عالم نے ان کا چھوٹا چھوٹا ہونا نہیں دیکھا، ان کا بچہ ہونا نہیں دیکھا، ان کا نوجوان ہونا نہیں دیکھا، ان کا جوان ہو کر تلوار بہترین چلانا نہیں دیکھا. بھائی جنگ کے لیے اگر کسی کو بلانا ہے تو ایسے کو تو بلائیں جو تلوار تو چلا سکے. لیکن امام حسین خط لکھ کر کس کس کو بلا رہے، ایک بزرگ کو بلا رہے، ایک بوڑھے کو بلا رہے. ممکن ہے وہ تلوار چلاتے ہوں لیکن سب کو تو تلوار چلانا نہیں آتی. توجہ کیا، میں کس طرح سے کوئی عمل کروں کہ جس کے نتیجے میں خداوند عالم مجھے جزا دے؟ اس کے لیے مجھے اس کائنات کے نظام کو سمجھنا ہوگا. توجہ سے سنیے، درود پڑے محمد والے محمد. اس کائنات میں خداوند عالم نے ایک نظام رکھا ہے، ایک دقیق نظام، کہ جس میں تبدیلی نہیں ہے، جس میں تغیر نہیں ہے. خدا کا نظام ہے، سسٹم بہت دقیق، 1+1 کی طرح. جس طرح سے وہ ہمارے پاس بعض تھیوریز ہیں نا کہ ہر ایکشن کا جو ہے نا ایکول اینڈ اپوزٹ ریاکشن ہوتا ہے، وہ بچوں کو چھوٹے سے ہوتے ہوئے پڑھاتے پڑھاتے ہم لوگ یہی سکھاتے رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ تم اگر اونچی آواز بولو گے تو اس کا ریاکشن کیا ہوگا. وہ بتاتے نہیں ہیں، کر کے بتاتے ہیں، تم نے اونچا بولا میں تم سے اونچا بول کے دکھاؤں گا. ہمارے یہ ریاکشنز ہیں عموماً. وہ کہتے ہیں کہ ہر ایکشن کا ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن ہوتا ہے. ہمارے پاس باقاعدہ اس طرح کی اور بھی تھیوریز بہرحال موجود ہیں، ابھی تو بہرحال ذہن سے نکل گئی ہیں. اسی طرح سے یہ نظام بہت دقیق ہے، 1+1 کی طرح. جس طرح سے 1+1 = 2 ہیں، اس کے اندر 3 نہیں لکھا جا سکتا، بالکل اسی طرح سے. اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دوں کہ اگر سیب کا بیج بوئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ناشپتی کا درخت اگ جائے، ہو نہیں سکتا. یعنی آپ کسی کو 100 دفعہ بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے نا کہ یار یہ سیب کا درخت ہے، اس کا پھل لو، پھل لینے کے بعد کاٹو، کاٹنے کے بعد اس کا بیج نکالو اور بیج کو بو جاؤ، اگر بو دو گے تو اس سے جو ہے وہ کنو کا درخت اگائے گا، اس سے انگور کی بیل بن جائے گی، اس سے گندم کا خوشہ بن جائے گا. آپ اس کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کریں، وہ آپ کو دیوانہ کہنا شروع کر دے گا، وہ آپ کو مجنون کہنا شروع کر دے گا، نہیں معلوم پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دے گا، لیکن وہ آپ کی بات نہیں ماننے لگا. وہ کہے گا سیب کا بیج بو گے سیب ہی نکلے گا. یہ کیا ہے؟ قانون ہے، خدا بندے عالم کا قانون ہے، ایک ایسا قانون ہے جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. آپ اس کو لاکھ سمجھاتے چلے جائیں کسی کو کہ بھائی سورج جو ہے نا وہ مغرب سے طلوع کرے گا آج اور مشرق میں غروب کرے گا، جیسے ہی وہ مشرق تک پہنچے تو تم مغرب کی نماز کے لیے تیار ہو جانا. آپ اس کو لاکھ کہتے چلے جائیں، اس کو معلوم ہے کہ خدا بندے عالم، انسان کی فطرت ہے نا کہ اس قانون کے اندر کسی جگہ پہ بھی تبدیلی نہیں ہے، تغیر نہیں ہے. وہ شمس ہے کہ جو تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، سورہ یاسین کی آیت ہے نا، ایک ایسا سورج ہے کہ جس کے لیے خدا بندے عالم نے خاص مدار رکھا ہے اور وہ اسی مدار میں باقی ہے. زمین کی حرکت ہو، باقی تمام چیزیں ہوں، کچھ بھی ایسا ہوتا چلا جائے، بس پتہ یہ چلا کہ خداوند عالم نے اس دنیا کے اندر ایک خاص قانون رکھا ہے، ایک دقیق قانون رکھا ہے، 1+1 = 2 کی طرح، جس میں 3 نہیں. ایسا ہی یہ قانون خداوند عالم نے جزا میں رکھا ہے. توجہ سے سنیے گا، یہ ممبر کا صدقہ ہے کہ آپ لوگوں تک بہرحال خداوند عالم کی توفیق سے وہ جو دسترخوان اہل بیت سے بھیک لینے کی کوشش کی ہے آپ لوگوں تک منتقل کر سکو. ایک دفعہ پھر بھی درود پڑے محمد والے محمد.
برائے سلامتی علماء کرام و مسلمین اسلام بلند ترین صلوات اللہ.
اس جزا کا بھی ایک قانون ہے اور دقیق قانون ہے. ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم ایسے ہی کسی کو جزا دے. ہم کہتے ہیں نا کہ وہ اس نے کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا, کچھ بھی نہیں ہوا, اور اس کو اتنی خدا نے نعمتیں دے دی, اتنا سب کچھ دے دیا, فلاں ہو گیا. نہیں, ایسا نہیں. اس کے لیے ایک دقیق قانون موجود ہے. ایک جملے میں اس کو عرض کروں گا, چونکہ بہر وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے. ایک جملے میں عرض کروں گا, توجہ سے جملہ سنیے. ہر وہ عمل کہ جو انسان اپنے اختیار اور ارادے سے خداوند عالم کی مشیت کے مطابق انجام دے دے, پروردگار اس کے لیے جزا مقرر کرتا ہے. ہر ایک کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی علت موجود ہے, علتیں موجود ہیں. انسان اگر ان علتوں میں سے, بہت ساری علتوں میں سے, مثال کے طور پہ اس صفحہ اعضاء کو بچھانے میں بہت ساری علتیں ہیں, یعنی بانیان اعضاء کی خدمت, کسی نے آ کے چادر بچھائی ہے, کسی نے آ کر یہ سارا جو اعضاء خانہ ہے اس کو آمادہ کیا ہے, کسی نے اس مائک کو انتظام کیا ہے, مثال وہ کیمرے والے دوست بیٹھے ہیں کہ جو پنکھا لگایا ہے, بجلی کا ہے, کتنی علتیں ہیں. یعنی اگر ہم یہیں پر بیٹھے ہیں تو کتنی علتیں اس میں سروکار ہیں, یعنی جو انجام دی جا رہی ہیں. یہ پنکھے لگائے گئے ہیں تاکہ مومنین کو گرمی نہ لگے, یہ سپیکر لگایا گیا ہے تاکہ سب تک آواز پہنچ جائے. خداوند عالم کی مشیت, جو علتیں ہیں, اگر انسان اپنے اختیار اور ارادے سے ان علتوں میں سے ایک علت بن جائے تو پروردگار اس کو جزا دیتا ہے, نہیں تو جزا نہیں دیتا. جزا نہیں دیتا. مثال آپ کو اس طرح سے سمجھاتا ہوں کہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ کی حفاظت کرنی تھی, کرنی تھی یا نہیں کرنی تھی. فرعون نے کتنے بچے قتل کیے, ماں کے پیٹ چاک کیے, بچوں کو باہر نکالا, دیکھا لڑکا ہے اس کو وہیں پر قتل کر دیا, لڑکی ہے تو اس کو چھوڑ دیا. یہ پورا سلسلہ انجام دیتا چلا گیا. کس قدر فرعون نے یہ سارے اعمال انجام دیے, کس قدر قبی افعال یہ سارے کے سارے فرعون نے انجام دیے. لیکن خداوند عالم نے انہی بنی اسرائیل کی حفاظت کے لیے, انہی بنی اسرائیل کی نجات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھنا. خدا کی مشیت یہ ہے, پروردگار نے ارادہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی حفاظت کرنی ہے. اچھا, اب خداوند عالم نے یہ حفاظت کروائی کس سے؟ خود فرعون سے. خود فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ سب سے زیادہ محفوظ. ممکن ہے کہ اگر بنی اسرائیل کے گھروں کے اندر کہیں موجود ہوتے اور پتہ چلتا تو فرعون کسی کو بھجوا کے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیتا. یہ جو خداوند عالم کی مشیت تھی, توجہ سے سنیے گا, یہ جو خداوند عالم کی مشیت تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرنی ہے ان تمام علتوں کو جہاں پر پروردگار نے جمع کیا ہے, حفاظت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے انہی علتوں میں سے ایک علت, ایک سبب, ایک وجہ فرعون بھی ہے. لیکن وہ فرعون اپنے اختیار سے اور اپنے ارادے سے خدا کے لیے علت نہیں بنا. چونکہ اپنے اختیار اور ارادے سے نہیں بنا, اسی لیے اس کے جزا بھی نہیں ہے. توجہ کی؟ یعنی اگر وہ اپنے اختیار اور ارادے سے بنا ہوتا تو خدا جزا دیتا, لیکن پروردگار کی مشیت میں ایک علت بن گیا بغیر اپنے اختیار اور ارادے کے. اسی وجہ سے فرعون کو کیا آیا, خداوند عالم حضرت موسیٰ کو بڑا کرنے کی جزا دے؟ بھئی کیوں دے, اپنی مرضی سے تھوڑی کیا اس نے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ رسول خدا کی حفاظت کرنی ہے, اور اس حفاظت کے لیے جس سرکار کا انتخاب کیا جاتا ہے ان کا نام ہے ابو طالب. حضرت ابو طالب جانتے ہیں کہ کس کی حفاظت کر رہے ہیں, اپنے اختیار, توجہ سے جملہ سنیے گا, اپنے اختیار, اپنے ارادے سے اپنے بھائی کے یتیم کی پرورش کرتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں. خداوند عالم نے جب جزا دی ہے تو ابو طالب کے گھر علی کو بھیج دیا.
ऊंचा बोल के पंजा खोल के नारा हैदरी मोहम्मद वाले मोहम्मद बलंतर सलवार।
भाई किसी का तो इंतखाब करना था कि अमीरुल मोमिनीन को इस कायनात में भेजना है, यानी अपने इख्तियार और इरादे से ऐसा अमल अंजाम दिया कि परवरदिगार ने जब जजा देना चाही तो फातिमा बिनते असद को हजरत अबू तालिब को काबा में भेज के अलीयता किया। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जजा का भी एक कानून मौजूद है। वो कानून क्या है कि जहां पर इंसान अपने इख्तियार और इरादे से अल्लाह ताला की इन तमाम मशीयत में मौजूद इल्लतों में से खुद को एक इल्लत बना ले, अगर इल्लत बना ले तो इसका मतलब है जजा है, अगर इल्लत बन जाए तो इसका मतलब है जजा नहीं है। करबला वाले ऐसी 72 इल्लतें थीं कि जिन्होंने इमाम हुसैन के साथ मिल के खुदा के दीन को जिंदा किया है। जब खुदा के दीन को जिंदा किया है, अब जब परवरदिगार जजा देने पर आता है तो कहता है कि अगर किसी भी मर्ज से शिफा चाहते हो तो खाके शिफा चाट लो। अगर खाके शिफा, बाकी खाक खाना हराम, खाके शिफा को खुदा बंदे आलम कितना मर्तबा दे कि जहां पर 72 का खून बहे, कितनी खुदा बंदे आलम ने जजा दी कि जहां जॉन अपना खून बहाते हैं वहीं पर मेरे मौला हुसैन का खून बहे। कितनी खुदा बंदे आलम ने जजा दी कि इमाम हुसैन जहां पर इन तमाम असहाब का खून बहता है वहीं पर अपने हबीब का खून बहाते हैं। ये मजाक नहीं है अजीज, ये हयात तय्यबा है। इनके लिए भी खुलूद है, इनके जिक्र में भी खुलूद है। अजीब नहीं है कि इंसान सैयद शहदा का तज़किरा करना शुरू करे और आंखें नम हो जाए, इंसान इमाम हुसैन की बात करना शुरू करे। करबला यहां पर मुहर्रम का चांद देखा जाए और वहां पर इंसान का दिल गमगीन हो जाए, इस कायनात के कैसे तकवीनी असरात। आइए आज पुरसा देते हैं खुद इमाम हुसैन को उनके लाल का, एक ऐसा लाल कि जो करबला में अकबर के नाम से शहीद हुआ है, एक ऐसा जवान हुसैन का कि जो चलने में बात करने में दिखने में रसूल खुदा जैसा हो, जैसे इमाम अलैहिस्सलाम के मौजन आशूरा की सुबह माजना की तरफ बढ़े हैं ना, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ हज्जाज इब्ने मसरूक आज तुम अजान ना दो, आज आखिरी अजान मेरा दिल करता है अली अकबर की आवाज में सुनो। वो वापस आए हैं, मौला अली अकबर माजना में तशरीफ ले गए, कहा अल्लाह अकबर, जैसी अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई है खैमों से गिरिया की आवाज बुलंद हुई है। कहीं जैनब गिरिया करती हैं, कहीं उम्मे लैला गिरिया करती हैं, जो भी मौला अली अकबर की आवाज सुनता है गिरिया करने लगता है। अल्लाह अकबर, इमाम अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने के बाद जब जंग शुरू हुई है उसके बाद सबसे पहला जब हमला हुआ तो इमाम अलैहिस्सलाम के 36 अजहाब उसमें शहीद हो गए। जब फुरादा जंग शुरू हुई है तो हाशमियों में से सबसे पहले मौला अली अकबर आए हैं और आके अपने बाबा हुसैन से कहते हैं, मौला है मेरे बाबा, मुझे भी इज़्ज़त बगा दीजिए, मुझे भी जाने दीजिए। मक्तल कहता है कि इमाम हुसैन ने सर से लेके पांव तक एक दफा अली अकबर को देखा है, जब देखा है ना तो देख के कहते हैं कि अली अकबर मुझसे ज्यादा हक तुम्हारी बुफी जैनब का तुम पे है, जाओ और जाकर उनसे इजाजत लेकर अजरकुम अल्लाह। مولا علی اکبر گئے ہیں خائے خیمہ ثانیہ زہرا میں داخل ہوئے. حمید ابن مسلم راوی ہے, وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک چاند سا ٹکڑا ہے جو خیمہ ثانیہ زہرا میں داخل ہوا ہے, بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا ہے, بار بار گرتا ہے. نہیں معلوم, شاید جب مولا علی اکبر اجازت لے کے باہر آتے ہوں تو کوئی بی بی کہتی ہو, اے علی اکبر جو ایک دفعہ گیا ہے واپس نہیں آیا, اے علی اکبر ایک دفعہ دوبارہ اپنی زیارت کرا دیجئے, اے علی اکبر اپنے ماتھے کا بوسہ دلا دیجئے, اپنی آنکھوں کا بوسہ دلا دیجئے. یہاں تک کہ مولا علی اکبر نے سب سے جب ودا کیا ہے تو امام زین العابدین سے بعد میں کربلا کے بعد کسی نے پوچھا کہ آپ کو کربلا کی کوئی بات یاد ہے, تو کہا ہوں مجھے ایک موقع یاد ہے کہ جب میں نے پاؤں میں کسی کی گرمی محسوس کی تھی, تو جب میں نے پوچھا تھا نا کون ہے, تو آگے سے میرے بڑے بھائی نے کہا, علی اکبر نے کہا, اے علی اسد یہ میں علی اکبر ہوں. کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں تمہیں صرف یہ بتا دوں کہ ہمارے بابا کی مدد کے لیے ابھی کچھ زیادہ باقی نہیں رہ گئے. کہتے ہیں مجھے یہ یاد, پتہ نہیں کس طرح سے علی اکبر نے اپنی ماں سے ودا کیا ہوگا. کہتے ہیں کہ جب یہ لاشیں پامال ہو گئے, نوک نیزہ پہ ساروں کے سروں کو بلند کیا ہوا, جب یہ قافلہ کوفہ سے شام گیا ہے نا, تو شام میں ایک بی بی ہے, ایک خاتون ہے کہ جو مولا علی اکبر کے سر کی طرف دیکھتی چلی جا رہی ہے. ایک دفعہ ام لیلہ نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ کیوں دیکھ رہی ہو, کیوں دیکھ رہی ہو اس سر کی طرف؟ وہ آگے سے کہتی ہے کہ اس قدر خوبصورت جوان ہے, یہ بتاؤ اس کی ماں زندہ ہے کہ مر گئی ہے. مولا علی اکبر نے ودا کیا, ودا کر کے جب باہر آئے ہیں نا, امام حسین نے مولا علی اکبر کو سجانا شروع کیا ہے. اپنے اس جوان کو سجاتے ہوئے جب ذوالجناح پر سوار کیا ہے نا, تو جب سوار کیا ہے تو ایک دفعہ جب آگے بڑھے ہیں تو پیچھے سے مولا علی اکبر نے کسی کی آہٹ سنائی دی ہے. پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو مولا علی اکبر کے بابا حسین کمر کو تھامے, اے علی اکبر محلن محلن, اے میرے لال آہستہ آہستہ. مولا علی اکبر نے اپنی سواری کو واپس موڑا, اپنے مولا کے پاس آئے, بابا ابھی تو آپ نے ودا کیا ہے, اے علی اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے نا؟ نہیں تو تجھے پتا چلے کہ جوان بیٹے کو مقتل کی طرف کیسے بھیجا جاتا ہے. اچھا ایک بات, اے علی اکبر جاتے ہوئے مجھے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا. اجرکم اللہ. مولا علی اکبر گئے ہیں, جا کر جہاد شروع کیا, کہنا شروع کیا کہ تم نے میرے بابا کے حبیب کو مارا ہے, تم نے میرے بابا کے زہیر کو مارا ہے. جا کر اس طرح کا جہاد جب کرنا شروع کیا, ایک ظالم نے سر پہ گرز مارا, اب مولا سے سنبھلا نہ گیا. مختصر کرتا ہوں, مولا سے سنبھلا نہ گیا, زین سے زمین پر آ رہے تھے, ایک ظالم نے دور سے نیزہ مارا, سینہ علی اکبر میں پیوست ہوا. اب جب سنبھلا نہ گیا, اپنے بابا کو آواز نہ دی, جانتے ہیں کہ بابا کے برداشت نہ کر سکے. اے میرے بیٹے تم کہاں ہو؟ جناب ثانیہ زہرا نے بھیجا حضرت فضا کو کہ جاؤ دیکھو میرے بھیا کی کیا حالت ہے. جناب فضا جیسے ہی خیمے سے باہر آئی, ایک چیخ کو بلند کیا. ثانیہ زہرا نے کہا کیا ہوا؟ کہا جس طرف مولا علی اکبر کا گھوڑا جاتا ہے حسین اس طرف بھاگنا شروع کرتے ہیں, کبھی دائیں بھاگ رہے کبھی بائیں بھاگ. ایک دفعہ امام حسین نے اپنی کونیوں کے بل یا علی کہہ کے پکارنا شروع کیا, اے علی اکبر مجھے صدا دو, اے میرے لال مجھے صدا دو. ایک دفعہ مولا علی اکبر کے جب قریب پہنچے ہیں نا, مقتل کا جملہ وضع خد ہوا نا خد, امام حسین نے اپنے رخسار کو مولا علی اکبر کے رخسار پر رکھ دیا, گریا کرنا شروع کیا. مولا علی اکبر کی آہ بلند ہوئی, مولا نے سینے میں پیوست علی کو دیکھا, ایک دفعہ رسول خدا کو پکارا, اے رسول خدا ابراہیم کو لے آئیے، تمام انبیاء کو لے آئیے، میں اپنا اسماعیل ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ پوری قوت سے جیسے ہی نیزے کو نکالا، یا علی، مولا علی اکبر کا جگر سا، کہتے ہیں کہ اگر ثانیہ زہرا پاس نہ ہوتی، صرف مولا علی اصغر کی روح پرواز نہ کرتی۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، کہتے ہیں کہ عراق کے ایک مولانا ہے، امام حسین کے حرم گئے، جا کے مولا کی زیارت کر رہے تھے۔ کہتے ہیں زیارت کے دوران کیا دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے، زری کے ساتھ لگ کے بار بار دعا کرتا ہے، اے صاحب زری کے خدا، مجھے بھی ایک علی اکبر جیسا بیٹا دے دے، اس کو بھری جوانی میں مجھ سے لے لے، میں حسین کے درد کو محسوس کر سکوں۔ مولانا کہتے ہیں میں نے تعاقب کیا، خدا نے اگلے سال اس کو بیٹا عطا کیا۔ بیٹا جب جوان ہوا، میں اس شخص کے تعاقب میں تھا، ایک دفعہ امام حسین کی زری پہ موجود تھا، کسی نے آ کر کہا کہ تمہارا بیٹا گھر کی چھت سے گر کے مر گیا ہے۔ کہتا ہے کہ وہ وہیں سے زری سے نکلا، اپنے بیٹے کے جنازے پہ پہنچا، جیسے ہی جنازے پہ پہنچا ایک فریاد بلند کرتا ہے، اے حسین کے خدا، مجھے ایک سوال کا جواب دے دے، میرے مولا لاشاں اٹھانے کے لیے جب بیٹھے ہیں تو کھڑے کیسے ہوئے تھے؟
لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار، ان معصوم پر مال حضرت زہرا میں جگہ عطا فرما۔ خداوند عالم تو قریب ہے، جتنے گریہ گناہ ہیں سب رونے والوں کو سوائے غم شبیر کے کوئی غم عطا نہ فرما۔ خداوند عالم جو بے اولاد ہیں، تجھے واسطہ ہے مولا علی اکبر، تجھے واسطہ ہے مولا علی اکبر کی جوانی کا، پروردگار ان کو بہترین اولاد عطا فرما۔ خداوند عالم جتنے بے گھر ہیں ان کو بہترین عزا خانہ نصیب فرما۔ خداوند عالم تو کریم ہے، جتنے اسیر ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جتنے جوان ہیں ان کی حفاظت فرما، ہماری ناموس کی حفاظت فرما، ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار، پاکستان ہمارا وطن ہے، اس کو شر حاسدین و ظالمین سے محفوظ فرما۔ پروردگار تو کریم ہے، تیری ذات پاک ہے، اس کی سرزمین کو ظہور امام زمانہ کے لیے زرخیز فرما۔ صاحب خانہ اور آپ سب کے گھروں میں خدا بندی عالم اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ خدا بندی عالم آپ سب کے صاحب خانہ، صاحب عزا، پروردگار بانیان عزا، ان سب کے، آپ سب کے مرحومین کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما۔ ہمارے تاریخ قلوب کو علم و معرفت سے اہل بیت سے منور فرما۔ خداوند عالم تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہمیں حیات طیبہ عطا فرما۔ خداوند عالم تو کریم ہے، تیری ذات پاک ہے، میرے مالک جتنے مریض ہیں، مریض مخصوص کا کہا ہے، خداوند عالم ان کے علاوہ جتنے بھی مریض ہیں، صاحب خانہ میں سے کوئی مریض ہیں، آپ میں سے کوئی مریض ہیں، سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ خداوند عالم تو کریم ہے، تو پروردگار ہے، جتنے بھی اس وقت خدمت انجام دے رہے ہیں، سبیل لگاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں، فرش عزا پر بیٹھنے والوں سب کو سلامتی عطا فرما، ولی امر مسلمین رہبر معظم انقلاب کو صحت ولی طول عمر عطا فرما، مراجع زام بالخصوص آیت اللہ سستانی کی حفاظت فرما۔ خداوند عالم اس وقت کی سب سے اہم دعا وقتی حجت صاحب العصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و مددگار میں سے شمار فرما، ان کے رکاب میں لڑتے ہوئے شہادت نصیب فرما۔ خداوند عالم ہمیں فقر، افلاس، محتاجی، بستر کی موت سے محفوظ فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ آخر میں دفعہ سورہ فاتحہ، تین دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جملے حاضرین کے، مرحومین بندہ حقیر کے، صاحب خانہ کے، بانیان عزا کے، جتنے بھی مرحومین ہیں، بالخصوص سید نواز صاحب، سید جواد صاحب، شیخ عبدان رضا اور بالاخص ڈاکٹر محمد علی نقوی کی روح کو، شہید عارف حسینی کی روح کو، امام خمینی کی روح کے لیے رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ.